الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيب وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے محترم دوستوں اور بھائیوں یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام اور فضل ہے کہ اللہ نے زندگی کی مہلت عطا فرما کر اس میدان میں ہمیں اس فکر اور محنت کو اختیار کرنے کے لیے جمع کیا جو سب سے اونچی فکر ہے اور سب سے بڑی محنت ہے اور جو اللہ انبیاء کرام کو دیتے تھے جس فکر اور محنت سے انسانوں کی تقدیریں بدلتی تھیں اور انسانیت گمراہی سے جہالت کے گڑھوں سے آپس کی لڑائیوں سے ظلم اور شرک سے اور دنیا آخرت کے مصائب سے نکل کر اللہ کی پسندیدہ راہ پر اور اللہ کے مبارک دین پر جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا اس پر آتے تھے اور اس دین حق کے وجود میں آنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں برستی اور اللہ باطل کو توڑ دیتے اور قوموں کی قوموں کو باطل والوں کو مٹا دیتے ایمان والوں کو زمین کا وارث بناتے اس محنت کے لیے جمع ہوئے سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک محنت کے لیے تشریف لائے وہی مبارک فکر فرمائی اگر اس سے کوئی قیمتی محنت اور فکر ہوتی تو اللہ انبیاء کو دیتے اس سے بڑی عظیم انقلاب والی محنت ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے یہ علامت ہے اس بات کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار کائنات میں سب سے افضل اللہ کے حبیب تو آپ کی فکر اور محنت بھی آپ کی فکر اور محنت بھی محنتوں میں سب سے عظیم محنت ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یتیم چھوڑ کر نہیں گئے. آتے ہی خیروں کے دروازے کھلے, رحمتیں برسی, باطل مٹا اور حق زندہ ہوا. اب اس خیر کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے بلکہ امت کو پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر میں اپنے ساتھ شریک کیا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر مہر لگا کر آپ کو خاتم النبیین بنا کر آپ کی امت کو اس محنت سے نوازا, آپ کی امت کو اس محنت سے نوازا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے امت فخر کرو اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ تمہیں اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا. انا حجکم من النبیین, وہ نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں, وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں, وہ نبی انسانیت کے لیے جو روتے تھے, وہ نبی جو ایسی محنت لے کر آئے کہ انسانیت کے رخ کو بدل دیا, کہ وہ نبی تمہارا نبی ہے. انا حجکم من النبیین, پہلی کتابوں میں امتوں کا ذکر ہوا تو اس امت کا ضرور ذکر ہوا اور آسمانوں میں اس کو خیر امت قرار دیا گیا, کتاب اللہ میں اس کو خیر امت قرار دیا گیا. فرمایا انا حجکم من النبیین, نبیوں میں تمہارا نصیبہ میں ہوں کہ سید الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رسول اور نبی اور بغیر مانگے جو ہے بنایا, بغیر مانگے یہ نعمت عطا فرمائی. اور فرمایا وانتم حظی من الامم, اور پھر مجھے بھی جیسے میں سید الانبیاء ہوں, اللہ کا محبوب ہوں, جو سب سے بہترین امت تھی وہ امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی, کیونکہ اس امت کی محنت اور فکر اور کام وہی ہے جو نبیوں کا تھا اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس لیے اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے شریک کیا. انسانیت اپنی صلاحیتوں کو اور زندگی کے سانسوں کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اقتدار اور قوتوں کو شہوات اور خواہشات میں لگا رہی تھی. ہر ایک خود غرض بنا ہوا تھا, اپنی زندگی اور اغراض اس کے سامنے تھے, لڑائیاں ہو رہی تھی, دنیا جہنم کدا بنی ہوئی تھی. اللہ نے ساری انسانیت بلکہ ساری کائنات پر رحمت کا اور انسانیت پر رحم منق کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محنت اور دین دے کر بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کا احسان, اللہ احسان جتلا رہے ہیں, جو اللہ اس چیز کا احسان جتلا رہے ہیں وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے. اور وہ احسان کیا ہے کہ وہ نبی اللہ کے حبیب کہ جن کی شان تو یہ ہے کہ ان کو دنیا کی کوئی آنچ بھی نہ پہنچے, ان کو کوئی تکلیف بھی نہ آئے. اللہ نے تو پہلے ہی سے اعلان کیا گیا کہ آپ کے سب چیزوں کو اگر بفرد محال خطا ہو وہ بھی معاف کر دیا. اللہ کے حبیب ہیں آپ, سے اس قابل کے شروع ہی سے جنت میں اور اللہ کے پڑوس میں رہے, لیکن انسانیت کی خاطر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور 23 سال آپ نے وہ محنت فرمائی کہ جس محنت کی وجہ سے اس روئے زمین سے ظلم ختم ہوا, شرک کی اندھیریاں مٹی, لڑائیاں ختم ہوئیں, دشمنی محبتوں میں بدلی اور یہ صحابہ کرام انسانیت کی فکر لے کر پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر گئے. اس لیے انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا کہ یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں نے ان کو اپنی رضا عطا کر دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ قیامت تک جو انسان بھی ان کی اتباع کر لے گا اللہ اس کو بھی اپنی رضا عطا فرما دیں گی. اور اللہ کی رضا کا مل جانا یہ تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے. اللہ نے جہاں ایمان اور اعمال اور نیک لوگوں کے لیے جنت کے باغات, محلات اور وہاں کی نعمتوں کا اور ختم نہ ہونے والی زندگی کا وعدہ کیا ہے, وہیں یہ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر, اے انسانوں اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز. صحابہ کرام کو کس محنت پر ڈالا کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے
اور آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت سے انسان کی اصلاح شروع کی تو جو بھی ایمان لاتا تھا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ غلام ہو باندی ہو یا بچہ یا جوان ہو ہر ایک لا الہ الا اللہ کی دعوت میں لگ جاتا اور اس پیغام کو انسانیت تک پہنچاتا. یہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے اور سب سے بڑی معرفت اللہ کی ہے. یہ فرشتے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے جب سے اللہ نے آپ بنایا آسمانوں کو فرشتوں کو پیدا کیا ساتوں آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرے ہوئے عبادت میں لگے ہوئے. قیامت کے دن ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ محشر کو برپا کریں گے اور انسان کے اعمال کا حساب ہوگا تو وہاں یہ فرشتے انسانوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کا دیدار کریں گے تو دیدار کرتے ہی بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلے گا اے رب العالمین پوری زندگی عبادت کی لیکن آپ اتنے عظیم ہیں جیسی عبادت کرنے کا حق تھا ویسے عبادت نہ کر سکے اور جیسے پہچاننے کا حق تھا ویسے ہم آپ کو پہچان نہ سکے. تو یہ کلمہ معرفت اللہ کا تعارف کراتا ہے. یہ معرفت ہے سارے کلمہ معرفت کے اس سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے. سب سے بڑا علم اللہ کی ذات اور صفات کو اس کی وحدانیت کو جاننا ہے اور اس کی بندگی کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے رسول یہ پیغام لے کر آئے اتنا بھاری کلمہ لے کر آئے تو جو صحابی بھی کلمہ پڑھتا تھا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا تھا. اس کلمے کے پڑھتے ہی ان کے دلوں سے ساری کائنات کا تاثر نکل جاتا. اللہ کی ذات کا تاثر کے کرنے والے اللہ ہیں. سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس لیے دنیاوی حالات کا تاثر ان کے دلوں سے ختم. امید اللہ سے بنتی تھی اور خوف اللہ کا آتا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور ساری خوف مخلوق حکومتیں ہوں فوجیں ہوں ہتھیار ہوں دنیا کی اسباب ہوں نقشے ہوں ان کا خوف انسان دل سے نکال دے اور اللہ کا خوف انسان دل میں لے آئے. وہ خوف تو ایسا ہے جسے بچہ اور ماں باپ شفقت والا اللہ تو رب العالمین ہے ارحم الراحمین ہے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا پھر کائنات کی کوئی چیز اس پر تسلط اختیار نہیں کر سکتی. انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم وان لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ. کہ انسان پر ان سب چیزوں کو مسلط کر دیا جائے گا جن سے وہ ڈرے گا. حکومت سے ہونے کو سمجھے گا تو اس کے پیچھے لگ جائے گا اور اپنی ہستی کو جہاں اس کے سامنے دلیل کر دے گا. دنیا کے اسباب اور نقشوں سے ہونے کو سمجھے گا تو اس کے لیے اپنی زندگی کے بہترین سرمایہ کو ضائع کرے گا اور اپنی حیثیت کو مٹائے گا. لیکن جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور خوف آ گیا تو وہ اللہ کے لیے سب کچھ لگائے گا. فرمایا ان لم یخف الا اللہ اگر انسان صرف اللہ ہی سے ڈرے تو اللہ کسی غیر کو مسلط نہیں ہونے دیں. حضرات صحابہ کرام جو جاہلیت کے زمانے میں پتھروں کو پوجتے تھے بتوں کو پوجتے تھے اور دنیا کی ہر مخلوق سے ڈرتے تھے اور آپس کی لڑائیاں تھی جب ان نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اللہ نے ساری چیزوں کا تاثر نکال دیا. دریا سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر دریاؤں کو پار کیا. جنگلوں میں گئے تو درندوں نے ان کو رستہ بتایا. ایک موقع پر جنگل بہت بڑا افریقہ کا جنگل تھا اور اس میں جو ہے بہت سے درندے یہ تھے اور خطرناک جانور تھے. بس اعلان کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اس لیے اے جنگل کے جانوروں تم اس جنگل کو ختم جہاں خالی کر دو اور تین دن کی مہلت دیتے ہیں. تو تین دن میں جنگل خالی ہو گیا. فرمایا کہ خود آنکھوں سے دیکھا شیرنی بھی اپنے بچوں کو منہ میں لے کر اور اپنی پیٹ پر بٹھا کر جا رہی ہیں حتیٰ کہ سانپ کی مادہ بھی اپنے بچوں کو لے کر نکل رہی ہے. کہ اللہ کے وہ بندے آ گئے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. جب یہ پیغام انسانوں کی زندگیوں میں آئے گا تو یہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا. پھر زلزلوں سے ہم بھی تباہ نہیں ہوں گے. پھر سونامیوں سے ہم بھی ہلاک نہیں ہوں گے. اور پھر جو ہے قحطوں سے ہمارے بچے تڑپ تڑپ پر نہیں مریں گے. یہ دین یہ پیغام جب دنیا میں زندہ ہوگا اللہ کی رحمتیں اتریں گی. انسانیت کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر کامیابی دیں گے لیکن ان کی وجہ سے یہ شاید کائنات کی بقا اور یہ جانوروں کی بھی حفاظت ہوگی. اس لیے جو بچہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ علم جو اللہ نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور جو انسانیت کے لیے امانت ہے اور جس پر عمل کر کے امن قائم ہوگا تو سمندر کی مچھلیاں، فضاؤں کے پرندے، آسمانوں پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ ایسا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جس علم کو حاصل کر کر یہ اپنی زندگی میں اس کو لائے گا اور انسانیت کو یہ امانت پہنچائے گا، اور انسانیت جب اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گی تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک محنت سے ایک بہت بڑا مجمع تیار ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کو یہ محنت عطا فرمائی۔ آج جو بات صبح کے بیان میں اور جو ہے ظہر کے بعد بیان میں، تعلیم کے حلقوں میں اور اصل کے بات میں اور مغرب کے مذاکرے میں یہی سنایا جا رہا ہے، اور ہم اپنے ان کانوں سے اسی میٹھی باتوں سے اور نورانی باتوں سے اپنے دل کو منور کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اللہ نے ہمیں کتنا بڑا منصب اور کتنی بڑی محنت عطا فرمائی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب ساتھیوں نے اب اس بات کا ارادہ کر لیا ہوگا، انشاءاللہ اے اللہ ہم اس محنت والا بن کر رہیں گے اور تیرے پیغام پر خود عمل کریں گے اور اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جس خیر کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت پر اللہ کا معاملہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ۔ یہ جو کراچی شہر کو چھوڑا، بازاروں کو چھوڑا، گھر کی راحتوں کو چھوڑا، اس زمین پر بیٹھے، آسمان کے تلے بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، اس بات کا مقصد ہی یہی ہے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو بے روزگار سمجھتے رہے، ہم اپنے آپ کو بے کام سمجھتے رہے، تو نے تو قرآن میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو لگاؤ، مالوں کو لگاؤ، جیسے محنت کرنے کا جان لگانے کا حق ہے، وہ اجتباکم، اللہ نے تمہیں اس کے لیے چن لیا ہے۔ اور اللہ فرما کتنا بڑا اعزاز دیتے ہیں کہ میرے دین کو اپنانے اور میرے دین کو میری انسانیت میرے بندوں تک پہنچانے کے لیے یہ اپنے جان و مال کو لگا رہے ہیں، تو یہ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں، یہ اعزاز ہے، حالانکہ اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اپنی ان کمزور ناتواں جانوں سے اور اپنے اس کمزور گولوں سے اور اللہ کی دی ہوئی وقت کو لے کر جو ہے آپ اس وقت کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں اور یہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ مدد کرنے والا ہو تو کائنات کی کوئی چیز تمہارے کسی کام کو بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اس لیے مسلمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ تو نبیوں کی محنت والی ہے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والی ہے۔ بھائی جب ہم اس ذمہ داری کا احساس کر لیں، اپنے آپ کو اس کام والا سمجھ لیں، اللہ کی نظروں میں ہماری حیثیت بڑھ جائے گی، کائنات کی نظروں میں ہماری حیثیت بڑھ جائے گی، ساری کائنات کس لیے سے دیکھے گی کہ یہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، یہ تو ساری انسانیت کے ہمدرد ہیں۔ آج بھی اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں گے، جیسے صحابہ کے لیے نہ دریاؤں نے ان کے جہاں راستوں کو روکا، دریاؤں پر وہ چلے، آج بھی اللہ اس قدرت کو ظاہر کریں گے، نہ پہاڑوں اور دشتوں نے پیغام پہنچانے سے روکا، اسی طرح تو آج بھی اللہ وہ مدد فرمائیں گے، نہ بھوک اور پیاس اور کپڑوں کے نہ ہونے نے جو ہے ان کو روکا، نہ جنگل کے درندوں نے ان کو روک سکے، وہ اللہ کے راستے میں چلے، ان کی دعاؤں پر آسمانوں سے بارشیں ہوئیں، دعاؤں پر مردہ زندہ ہوئے، اور دعاؤں پر اللہ نے رزق میں برکتیں عطا فرمائی۔ کہ اللہ کا کام کر رہے ہو، دعوت اللہ کی طرف بلاؤ اور دعا اللہ سے مانگ لو۔ اس لیے کیا ہے، ایمان والا جو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے، اس لیے صحابہ کرام سب سے اول ہیں، ان کو اللہ نے چنا اور ان کے ذریعے سے یہ دین دنیا تک پہنچا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی اتباع کر لے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے، ایک جماعت کی، مہاجرین کی، کہ گھروں کو چھوڑ کر نکلنا اور اللہ کے پیغام کو لے کر نکلنا اور اللہ پر سہارا کر کے، پیسے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سواریاں ہیں، اسباب ہیں، نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پانی کی ضرورت پڑی, دعا مانگی, آسمانوں سے بارش ہوئی, جی ہاں, سمندروں پر گزرنا پڑا, گھوڑوں سواریوں کو ڈال دیا اور جنگلوں کو اس سے جنگلوں سے گزرے تو جانوروں نے ان کی رہبری کی. اللہ پر برومی توکل علی اللہ فہو حسبہ, ایمان کی بنیاد پر اللہ کو پہچان کر کے بھروسے کے لائق اللہ تعالیٰ ہیں. تو فرمایا کہ جب جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی کفایت کر دیتے ہیں. اس لیے مسلمان کے لیے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی مہم کو سر کرنے کے لیے, یہ تو ایمان والا ہے اور اس کا یقین ہے کہ میرا سانس بھی اللہ کے حکم سے چل رہا, میرے آزاد کی سلامتی بھی اللہ کے حکم سے ہے. سو کر اٹھے, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ ان کا انتقال ہو گیا, نماز جنازہ پڑھ کر ثواب دارین حاصل کریں. کتنے لوگوں کے بارے میں سنیں گے کہ ان پر پارس گر گیا, ان کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا, ہاتھ ایک جانب جو ان کی سوکھ گئی, اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ان کے بارے میں کتنوں کے بارے میں سنیں گے کہ ان کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ قومے میں چلے گئے. اللہ نے ہمیں آزاد کی سلامتی عطا فرمائی. تو اس لیے مسلمان جب اٹھتا ہے تو کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. نیند میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کہاں ہیں. اللہ نے یہ نیند موت کی بہن ہے. اللہ دکھلاتے ہیں کہ جیسے نیند میں جا کر تمہیں اب کسی چیز کی کوئی خبر نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کہ نہیں, اور پھر اللہ نے اس موت سے تمہیں زندگی عطا فرمائی. اس لیے مسلمان الحمدللہ الذی احیانی بعد اماتنی, یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ زندگی عطا فرمائی مجھے موت کے بعد. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اس کی نیند سے جاگنے کی اور تہجد میں اٹھنے کی ابتدا اللہ کے حمد سے ہوتی ہے. ابھی اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو کیا دعا کرتا ہے, بسم اللہ, میرا یہ نکلنا, میرا یہ چلنا اور یہ مہم کا ذہن میں آنا اور راستے کا اختیار کرنا, اے اللہ تیرے نام کی برکت سے ہے. توکل تو علی اللہ, اے اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا, اپنی صحت پر بھروسہ نہیں کیا. کتنے ہی راہ چلتے گر جاتے ہیں, منزل تک پہنچ نہیں سکتے. کتنے بہترین گاڑیوں میں منزل تک جاتے ہیں اور جنازے والا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کتنے ہی جہازوں میں اڑتے ہیں اور کریش ہو جاتا ہے اور لاشیں ان کی آتی ہیں. اس لیے مسلمان کیا کہتا ہے, تیرے نام کی برکت سے نکل رہا ہوں. وہ توکل تو علی اللہ, اے اللہ آپ کی ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں. ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کا سرمایہ مال کمانے کے لیے ہے. نبی نے ہمیں بتلایا, آپ نے قرآن میں بتلایا کہ زندگی کا ایک سانس یہ تو تیری نیکیوں کا سرمایہ بنانے کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ولا حول ولا قوت الا باللہ, کتنی مبارک بات یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کو کتنا پسند یہ کلام آ رہا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا معنی, اے اللہ زندگی کی ہر سانس, ہر گھڑی, ہر قدم پر نیکی کرنے کی توفیق تیری رحمت سے ملے گی, اس لیے نیکیوں کی توفیق عطا فرما, میرا کوئی سانس ضائع نہ چلا جائے. اور اے اللہ, بازار اور دنیاوی نقشے اور دنیا کی طرف بلانے والے جو شیاطین اور دنیا والے جن کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں, دنیاوی نقشے پھیلائے ہوئے ہیں, اے اللہ ان سے بچنے کی اور غفلت میں پڑنے کی اور گناہوں سے بچنے کی تو توفیق عطا فرما. کیا مبارک کلمات یہ مسلمان کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اے انسان, اے مسلمان, تو نے یہ کلمات کہے, تو نے یہ دعا پڑھی, اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے, خودی کا یہ تمہاری یہ سمجھ اور یہ الفاظ اور یہ توفیق اللہ نے دی, تمہیں راہ راست دکھا دیا گیا. راہ راست یہی ہے, اللہ کے نام کی برکت سے سمجھ کر کام میں لگے اور کام میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. اپنے سانسوں پر بھی بھروسہ نہ کرے, اپنے جہاں جان پر بھی بھروسہ نہ کرے, اپنے اسباب پر بھی بھروسہ نہ کرے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو تو نے اللہ پر بھروسہ کیا, ہدیتا, یہی راہ راست ہے. کیا اللہ کا انعام ہے, تمہیں ہدایت راہ راست دکھلا دی گئی, ہدایت دے دی گئی, جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں بھی انسان ہو ہدایت کے ساتھ چلے, آنکھیں ٹھیک ہوں, دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو, سورج نکلا ہوا ہو, آزاد سلامتی ہو, تو تمہیں ہدایت راہ دکھلا دی گئی. پوچھی تھا اور کس مہم کے لیے جا رہے ہو, تمہیں اللہ کے نام سے شروع کیا تو اللہ کی طرف سے تیری کفایت ہوگی. اور اللہ بہترین کارساز ہے, ہدیتا و کفیتا و وقیتا, اور تمام ناگواریوں سے اور رکاوٹیں جو پیش آئیں گی اس سے تجھے بچا لیا گیا. وہ تنہا انت شیطان, اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان اللہ نے اس کو تم سے دور کر دی. تو بہرحال اللہ نے یہ اسلام کی دولت عطا فرمائی. صحابہ کرام یا تو وہ مہاجرین تھے کہ دین کے لیے نکلنے والے, اور یا انصار تھے مقام مقام پر رہتے ہوئے آنے والوں کی نصرت اور تربیت کرنے والے. اس لیے بھائی سب کے سب اب یہاں سارا مرتبہ مبارک ہے. مبارک کیوں ہے کہ حضور کا امتی ہے, مبارک کیوں ہے کہ لا الہ الا اللہ والا ہے. یہ لا الہ الا اللہ مسلمان کی ایک پاکیزہ نیت اور دعویٰ کہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں, اور اللہ ہی ہمارا خالق ہے, اللہ ہی ہمارا رب ہے, اور اللہ ہی ہمارا معبود اور الہ ہے, کتنی بڑی بات ہے. اس لیے اس کی قدر یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی ایمان کی حالت میں اللہ کہنے والا ہوگا تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے کا نظام بھی چلے گا, آسمان بھی کھڑے رہیں گے, آسمانوں کے فرشتے تو آسمانوں کے جو فرشتے ہیں ان کا نظام بھی باقی رہے گا, اور دنیا کی حکومتیں بھی چلیں گی, بازار بھی آباد رہیں گے, اور کھیت بھی یہاں غلے اگاتے رہیں گے, اور یہ چرت پھرت اور نقل و حرکت اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے ہوگی. جس دن اس کی روح نکل جائے اللہ فرمائیں گے اے اسرافیل سور پھونک دو, اور ایسا سور پھونکو کہ نہ آسمان رہے نہ فرشتے رہے, آخر میں چار فرشتے رہیں گے. اللہ پوچھیں گے اے ملک الموت کون باقی ہے, اے اللہ آپ کی ذات ہے اور یہ چار فرشتے ہیں میں ہوں اور تین فرشتے, اب ان کی روح بھی نکال لو, اب مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر اللہ فرمائیں گے اے ملک الموت تم بھی مر جاؤ اور اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی, اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم, بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے. تو بہرحال صحابہ کرام کہ دین کے لیے ہجرت کرنے والے اور دین کے لیے نصرت کرنے والے, تو یہ مجمع مبارک کیوں ہے کہ سب کے سب اللہ کو ماننے والے اور اس محنت کے لیے جمع ہوئے, اور سب نے جیسے کہ دائر کیا اے اللہ تیرے نبی کی محنت ہماری زندگی کا مقصد ہے, یہ نیت کر لی. اب ان کا ایک ایک سانس قیمتی ہے, زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ان کی صلاحیتیں اور جو اللہ نے نعمتیں دی وہ قیمتی ہیں. اب یہ جو واپس جا رہے ہیں یہ اسی نیت سے جائیں کہ ہم نے اپنے مقام پر رہتے ہوئے, جیسے صحابہ جب جہادوں سے لوٹ کر مدینے میں رہتے تھے دین کی خدمت کرتے تھے, تو ایسے ہی ہم دین کی خدمت کریں گے, دین کا کام کریں گے, تو یہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس لیے کہ اب ہم نے اپنی زندگی کو مقصد کو پہچان لیا, ہماری زندگی اتنی قیمتی بن گئی, یہ ذمہ داری. ہم بے روزگار کیوں ہیں, مسلمان جو ہے وارث کیوں ہے, مسلمان کی زندگی کا تو ایک ایک سانس قیمتی ہے, اس کے ایک ایک عمل پر ساری انسانیت اور ساری کائنات کی بقا اور حفاظت کو اللہ نے موقوف رکھا ہے. کافر وہ تو جو حدیث قرآن میں آتا ہے وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ نادان ہے, کہ جانوروں کو بھی احساس اور شعور ہوتا ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کو سمجھتے نہیں, اپنی ناکامی کو سمجھتے ہی نہیں. مسلمان تو ساری انسانیت کے لیے فکر کرنے والا, اس لیے یہ جا رہے ہیں اس کام والا بن کر, اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے. اس لیے مساجد میں بھی یہ مساجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آباد کریں گے, اور اپنے گھروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کو اور محنت کو چلائیں گے, اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ زندگی کا مقصد پتہ چل گیا. تو ان کی زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی, ان کی یہ نیتیں اور ان کی اپنی مسجدوں میں مشورے اور ملاقاتیں اور اپنے آپ کو تھکانا اور گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرنا, اس کی وجہ سے اللہ دنیا کے نظام کو بدلیں. اس لیے بھائی جو جا رہے ہیں وہ بھی مبارک, پورا مجمع مبارک, پورے مجمع کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور ذمہ داری عطا کی ہے. اب یہ واپس جا کر اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں. اس لیے کہتے ہیں واپس جا کر لوگوں کے رخوں کو, ایک تو دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیریں, لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کریں, اور لوگوں کے رخوں کو مسجد کی طرف پھیریں. یہ اللہ کے گھر ہیں, اور یہاں بہت دن پانچ دفعہ اللہ کہلواتے ہیں. تمہاری کامیابی کارخانوں میں نہیں, اگر ہوتی تو دیکھ لو کارخانے والوں کو کیا حال ہے. تمہاری کامیابی تجارتوں کی منڈیوں میں نہیں, اگر ہوتی تو پوچھ لو جائے تجارت کی منڈیوں والوں سے کیا ہوا. اور اللہ نے پہلی قوموں کے بھی حالات بیان کیے, قوم شعیب جیسی تجارت کس کی ہو سکتی ہے, کیسے وہ تجارت کرتے تھے اور لوگوں کے خون کو چوستے تھے, لیکن اللہ کے عذاب آگ برسی, اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا. کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, چھ دفعہ اللہ اکبر، یہ کھیت، یہ دکانیں، یہ تخت تخت، یہ سیٹیں، یہ عہدے اور یہ جو ہے تمہاری عمارتیں، یہ کوئی زمین اور آسمان جن کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ حی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کی ذات کا یقین دل میں لے آؤ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کی مبارک زندگی اختیار کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، جو ان کی اداؤں کو اختیار کر لے گا اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اس لیے اپنی نمازوں کو ایسا بنائیں اور نمازوں کو میں شوق سے ایسے پڑھیں، فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر، کہ کارخانے والوں کو کارخانے کی طرف جاتے ہوئے کہ بہت بڑا آرڈر ملا ہے اور سارا کام تیار ہے اور کچھ جو ہے دیر بعد میں آرڈر دے کر اتنا نفع کما لوں گا، اور آج تو بڑے گاہک آئیں گے، میری کاروبار کی عید کا سیزن ہے، اب تو وارے کے نیارے ہوں گے، اب تو یہ جو ہے عید کا موسم آ رہا ہے۔ جیسے دنیا والے جو اللہ کو نہیں پہچانتے اور اپنی جو ہے وہ جو دکانوں اور اسباب کی طرف جس خوشی اور یقین سے چلتے ہیں، اس سے زیادہ خوشی مسلمان کو اللہ کے گھر کی طرف آنے میں ہو اور کامیابی کا یقین ہو۔ اور کیا اللہ کی شان کہ پانچ دفعہ اللہ یہ اذان دلواتے ہیں۔ نیند سے اٹھے ہو، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کس خوشی کے ساتھ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ فلاح وہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فلاح عربی کا لفظ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی خیریں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والے، دین پر نہ چلنے والے، ان کے سامنے تو چھوٹی سی دنیا ہے، ان کو نہیں پتا بڑھاپے میں میرا کیا ہوگا، کہ سہارا بھی دوسرے کا لینا پڑے گا، کتنی چیزیں میں کھا بھی نہیں سکوں گا، ساری چیزیں نقشے موجود ہیں، میں ان کو استعمال بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ مسلمان ہے جو فجر کے وقت نماز کے لیے جاتا ہے تو کتنی بڑی خوشی، اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور دنیا آخرت کی کامیابی۔ پھر اللہ ظہر کے وقت یہ اعلان کرواتے ہیں، پھر عصر کے وقت پانچ دفعہ اللہ اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں، تمہیں کامیابی لینی ہے تو آ جاؤ۔ اس لیے بھی ہم نے ہر مسلمان کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے، کریں گے بھی کوشش انشاءاللہ، ہاں اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اور بھائی مسلمان کا گھر، ماں باپ، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، یہ آنے والا بچہ کتنا سعادت مند ہے کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوا۔ کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں، چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے نصرانی کے گھر پیدا ہو، چاہے مجوسی اور ہندو کے گھر پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر ہے۔ ماں باپ اس کی فطرت کو بگاڑتے ہیں، جو اور وہ وہاں تو دنیا کی باتیں سنتا ہے، اسباب کی باتیں سنتا ہے، دل کا یقین بگڑتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، اسی پر اس کی تربیت۔ اور مسلمان بچہ کتنا خوش قسمت ہے کہ دنیا میں بھی آنکھ نہیں کھل گئی، اس کو نہلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، سب سے پہلے اذان کی صدا اس کے کان میں ڈالی جاتی ہے اور اذان کے الفاظ سے اس کے کانوں میں رس گھولا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، صفوں کو برابر کیا، عورتیں بالکل پیچھے ہوتی تھیں تو عورتوں تک پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صفوں کو چیر کر عورتوں کی طرف پہنچے اور کہا، یا معاشر النساء، او عورتوں کی جماعت، میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، جب تم اس بلال حبشی کو اذان کی کلمات کہتے ہوئے سنو، اذان جو آسمانوں سے اتری، پہلی بلال اذان جو بلال نے دی، اور قیامت میں یہ دعوت ہے، قیامت میں معذنین ان کی گردنیں لمبی ہوگی، جو ان کے قیامت میں سرداری کی علامت ہوگی، اور ان سب کے سردار بلال ہوں گے، اور معذنین کا جھنڈا، سرداری کا جھنڈا حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگا۔ کہ جب تم اس ملک کی حبشی کو اذان کا کہتے ہوئے سنو تو جو یہ کلمات کہہ رہا ہے وہ کہو، جب یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم گھروں میں اللہ اکبر کہو، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، تم ان کلمات کو دہراؤ۔ کیوں؟ کہ اللہ ہر لفظ پر، ایک ہے جملہ پوری بات، وہ نہیں، اس میں تو بہت ملے گا، ایک ایک لفظ، لفظ کے جو حروف ہیں، اللہ میں چار یا پانچ حروف ہیں، فرمایا ہر حرف پر اللہ تمہیں جنت کے سکے اور جنت کی نیکیوں میں سے 10 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے، 10 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو عورتیں ہیں جس اذان کے کلمات کی اذان اتنی بڑی چیز ہے تو مؤذن کو کتنا ثواب ملے گا کہ جس کی اذان دینے پر کتنی ہزاروں مستورات یہ کہیں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ اگر ہم مرد ان کلمات کو دہرائیں تو عمر مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ہر حرف پر 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں کیونکہ مرد وہ تو میدانوں والے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر آواز کو پہنچانے والے ہیں میدانوں میں اپنی جان پہن جو ہے قربان کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری کے بقدر ان کو اجر ملے گا تو یہ اذان کے کلمات اس بچے کے جہج ہیں کان میں کہے جا رہے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت کہی جا رہی ہے اور یہ ماں باوضو ہو کر اس کو دودھ پلاتی ہے بسم اللہ سے دودھ پلاتی ہے سنت کے مطابق اس کو سلاتی ہے اور بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اللہ کا نام سکھاتی ہے کیا خوش قسمت بچہ ہے اور جب بچہ اور بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے بڑے علم والا کلمہ ماں سکھاتی ہے اور سب سے بڑے علم والا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ آج ہمارے بچوں کو سورج کی روشنی سے تم کیا حاصل کرو گے لوہے سے کیا کچھ بناؤ گے اس بارود سے کتنی انسانیت کو ہلاک کرو گے اور ان دوائیوں سے کتنی کی شفا دو گے یہ تو مخلوق ہیں اپنے پیدا ہونے میں اپنے باقی رکھنے رہنے میں اللہ کے محتاج ہیں اور جو ان کی صفات ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہے کتنا غلط یقین بچوں کا بن رہا ہے اور یہ ماں کہتی ہے بسم اللہ اللہ لا الہ الا اللہ یہ کیا پیارا ہے دین اللہ نے دیا اور بچہ جب سب سے پہلے وہ سنتا ہے آوازیں کہ ایک چیز ہے بھوک اندر جب کھانا ختم ہو جائے تو بھوک لگتی ہے اس کو بھوک کہتے ہیں اور بھوک پر لوگ کیا مانگتے ہیں اور کیا دیا جاتا ہے سر میں درد ہو یہ بیماری ہے بخار ہو جب یہ بچہ کہے گا اما بھوک تو والد ماں کہے گی بیٹا یہ بھوک بھی اللہ کے امر ہے اللہ کی طرف سے یہ حال آتا ہے اور بھوک دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے کتنا بڑا علم دے دیا جو ہم قرآن کی تفسیروں میں پڑھ کر معلوم کرتے ہیں اب رہی تم ماتا حرسون تم نے دیکھا تم جو بیج ڈال رہے ہو کیا تم اس خشک بیج سے اس کی کونکل اور جڑ کو نکال کر تنے اور شاخوں کو پیدا کرتے ہو یا اللہ کی ذات پیدا کرنے والی ان پتوں میں رنگ تم بھرتے ہو یا اللہ بھرتے ہیں ان پھولوں میں خوشبوئیں تم بھرتے ہو یا اللہ بھرتے ہیں ان پھلوں میں ذائقے اور غذائیت اللہ بھرتے ہیں یا تم بھرتے ہو اس بے رنگ زمین سے یہ ساری چیزیں اللہ نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہیں تو ماں کتنا بڑا علم دے رہی ہے بیٹا بھوک بھی اللہ کی طرف سے اور جو ہے بھوک کا کھانا اور رزق یہ بھی اللہ کی طرف سے تو اس بچے کو کتنا بڑا یقین حاصل ہو گیا جب پیاس کے لیے پانی مانگتا ہے بیٹا پانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے پانی دینے والے بھی اللہ ہیں اور پانی کے ذریعے پیاس بجانے والے بھی اللہ ہیں ایک بیماری ہے جول بقرا جی ہاں گائے اور بھینس کی جو ہے بھوک کہ انسان کھاتا جا رہا ہے لیکن دل بھرتا ہی نہیں اور بھوک دور ہی نہیں ہوتی ایک ہے بیماری استسقاء کی کہ انسان پانی پیتا ہے پیاس نہیں بجھتی پیٹ پھٹنا تو ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور رگوں میں خون بجا پانی پہنچ جاتا ہے اور ٹھنڈ حاصل ہو جاتی ہے تو یہ ماں کتنا بڑا علم بچے کو حاصل ہو رہا ہے اور بچپن سے یہ دعائیں سکھانا تو بہرحال بھائی گھروں کے ماحولوں کو بنانا کہ یہ مسلمانوں کے گھر وہاں بچوں کی دینی تربیت ہو نمازوں کی ادائیگی ہو اور 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اللہ کی عبادت کیا ہے کہ ہماری غمی ہماری خوشی ہمارا رہنا سہنا ہمارے سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوں نبی کے طریقے کے مطابق ہوں اور گھروں میں بھی یہ ذہن بنانا کہ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اللہ نے دین پر چلتے ہوئے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تو ان گھروں میں رہنے والوں کا بھی ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا ان کی نیتوں اعمال کا اثر پورے عالم پر پڑے گا اور ان میں جو مشقتیں آئیں گی جس پر اللہ کائنات سے جو ان وباؤں کو دور فرمائیں تو بھائی ہم تو یہ مجمع سارا مبارک ہے واپس جانے والے بھی اسی نیت سے جائیں اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے تو کیا کہنے ان کے عمل کے برابر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغام کو لے کر جا رہے ہیں اللہ داعی ہیں سارے انبیاء دعوت لے کر آئے اس دعوت سے حق زندہ ہوا اور حق زندہ ہونے کے سے عالم کا نظام چلا اللہ کے رسول نے یہ دعوت دی اور جس دن اس حق کا وجود ختم ہوگا اللہ حکومتوں کو اللہ جو ہے بازاروں کو اور اللہ جو ہے کارخانوں کو دنیا اور آسمانوں کو اللہ مٹا کر رکھ دیں اس لیے فرماتے ہیں لغدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا وما فیہا. ایک دن کا آدھا حصہ صبح کا وقت یا شام کا وقت اللہ کے راستے میں لگا دینا, اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ ایک انسان کو پوری دنیا کے خزانے مل جائیں اور وہ سارے صدقہ کر دے تو اس کے صدقہ کرنے سے اس کا صبح یا شام اللہ کے دین کی آواز لگانے کے لیے لگانا زیادہ بہتر. اس لیے صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ, یہ تو اللہ کے شروع میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا, کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی, تبوک والے تین صحابی رہ ٹھہر گئے, ایک تو منافقین ٹھہرے تھے, وہ تو اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا, اور ایمان والے تین ٹھہرے تھے تو ایسی ناراضگی ایسا کہ اللہ کے رسول بات نہیں کر رہے, کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا, ایسی سزا. اور فرمایا وہ کہتے بداقت علیہم الارض بما رحبت, کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی, اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں اللہ کے رسول باتیں, 50 دن کے رونے میں پھر توبہ ان کی قبول ہوئی, اللہ نے اس کو قرآن میں اتارا, پھر بعد میں کچھ اجازت ہوئی کہ کچھ اللہ کے راستے میں جائیں کچھ ٹھہر جائیں. بہرحال پہلے بھی جو بیمار ہوتے تھے جن کے پاس اسباب نہیں ہوتے تھے وہ رہ جاتے تو ان کے دل میں ہوک اٹھتی تھی کہ ہم کیوں نہیں جا رہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے, مردوں نے بھی پوچھا, عورتوں نے بھی پوچھا, اجتماعی طور پر بھی سوال کیا, انفرادی طور پر بھی سوال کیا, اے اللہ کے رسول کیا ہم جو جانے والے ہیں پیچھے رہ کر کوئی ایسا عمل کر لیں اس سے ہمیں بھی ثواب ایسا ملے جیسا ان کو ملا ہے, کوئی نقلی عبادت ایسی ہے, پرائی تو متعین ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بتاؤ جب وہ نکلے ہیں اس وقت سے تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اور جب تک واپس نہ آئے تم نماز پڑھتے رہو, اور وہ جو نکلے ہیں اس وقت سے تم روزہ شروع کر دو, اور جب تک واپس نہ آئے تم جو ہے روزے سے رہو. کیا یہ کر سکتے ہو؟ وہ سفر تو دنوں کے ہوتے تھے, ہفتوں کے ہوتے تھے, مہینوں کے بھی ہوتے تھے. اے اللہ کے رسول یہ انسان کیسے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ اتنا لمبا روزہ رکھے اور ایسے نماز میں مشغول رہے, یہ تو ممکن ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کر بھی لو تب بھی ان کے ثواب کے دسویں حصے کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے, دسویں حصے کو تم نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑا ہونا, اللہ کے راستے میں نکل کر جو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں, امت مسلمہ کے لیے نہیں, پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس کی نیت کو دیکھا جائے. فرمایا ایک شخص ہے جس کو رمضان شریف میں بیت اللہ اور حرم کی حاضری ملی, 27 رات کا اس کو موقع ملا, حجر اسود کے سامنے ساری رات وہ عبادت کرتا رہا, اور یہ جو ہے رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہے, حرم کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر, اور پھر رمضان میں 70 گنا اور بڑھا دیے جاتے ہیں, اور پھر لیلۃ القدر میں وہ تو 1,000 مہینوں کے برابر ہے. یہ سارے اجر وہ نماز پڑھ رہا ہے, کتنی بڑی عبادت اور کتنی بڑی اس کو فضیلت ملی ہے, لیکن ایک اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں اور اندھیری رات میں میدان میں کھڑا ہوا کہ اللہ کا دین پوری دنیا تک کیسے پہنچ جائے, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ایک گھر آپ سے گھڑی کھڑا ہونا اس کی ساری عبادت سے کہیں افضل ہے. اس کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہے, ٹھیک ہے بہت بڑی عبادت, لیکن اس کا اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا, یہ پہلا لشکر تھا جو روم کی ٹکر لینے کے لیے حضور نے نکالا, کیونکہ حضور کے قاصد کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے 3,000 کا لشکر بنایا, اور پھر اپنے گھر کے لوگوں کو زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور محبوب تھے, کہ یہ جائیں گے اور یہ شہید ہو جائیں گے, اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضور کے سگے چچا داد بھائی جعفر ابن ابی طالب جو بالکل نوجوان تھے 28-30 سال کی عمر کی, یہ اللہ کے راستے میں یہ آگے بڑھیں گے, اور اگر یہ امیر بن جائیں گے اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے, اور اپنے رواحہ بھی امیر وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس میں کسی جے مشورے سے امیر بنا لیں. اب جماعت تیار ہوئی, حضور نے روانہ کیا, جمعہ کا دن تھا, ابن رواحہ کے دل میں یہ بات آئی مسجد نبوی اور جمعہ کی نماز جو آخری نماز ہوگی اور حضور کے پیچھے آپ کا خطبہ, تو کیوں نہ میں آخری جمعہ زندگی کا حضور کے پیچھے پڑھ کر جاؤں, اور جماعت روانہ ہو گئی, جمعہ پڑھا حضور کے پیچھے, کیسی اچھی نیت تھی, کتنا بڑا عمل تھا, اللہ کے رسول نے نماز کو پورا کیا, جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے, اے ابن رواحہ تمہیں تو میں نے اللہ کے راستے میں روانہ کیا تھا, تم کیوں رک گئے؟ تو بڑا اچھا جواب تھا, لوجب میں امان تھا یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول جمعہ کا دن کا شہید ہونا ہے, آپ کے پیچھے جمعہ کی فضیلت حاصل کر لوں, آپ کا دیدار, آپ کا خطبہ, آپ کے پیچھے جمعہ, آپ کی مسجد, یہ سارے فضائل ہیں. تو انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا, خوشی کا اظہار نہیں فرمایا کہ ایک تیر سے دو شکار کر لیے, جی ہاں, کہ دونوں فضیلتیں حاصل ہوں. یا رسول اللہ سواری سامنے ہے, سوار ہوں گا, تیز دوڑوں گا, رات تک ٹھکانے وہاں اپنی جماعت کے پاس جا کر مل جاؤں گا, سارا سفر اسی کے مطابق ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ جو اعمال تم نے کیے یہ تو تم نے کر لیے, اور جہاں جو تمہارے ساتھی وہ ان اعمال پر نہ کر سکے, اور اس کے بعد اس پر مزید ساری دنیا کے خزانوں کے مالک بن کر سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, وہ ثواب بھی تمہارے ان اعمال سے ملا دیا جائے, تو اللہ کے راستے میں آدھے دن جو وہ پہلے نکلے ہیں تم ان کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوته. عمر تھوڑی ہے اس امت کی, لیکن ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے اس کے ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے میں کتنی قیمتیں رکھی, کتنی بڑا قیمتی بنایا. اللہ کے راستے میں نکلنے کا فرمایا, اس میں تو ہر چیز کا ثواب, تھکاوٹ پر اللہ ثواب دیں گے, بھوک گھنٹوں برداشت کی ہے, ایک ایک لمحے کے بھوک پر اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے اور انسانوں کی تقدیر کو بدلیں گے, پیاس کو برداشت کرنا, اس پر اللہ تعالیٰ ہر ناگواری پر اجر عطا فرمائیں گے, حتیٰ کہ ایسی ناگواری جو انسان کا اس میں کوئی وقت دخل نہیں, یہ ہمارے فضاؤں کے غبارے, ہمارے غبار ہمارے جسموں پر پڑتی ہے, اس غبار کی قیمت بھی اللہ کے جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غبار کو مشک بنا کر اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ان کے جو ہے اوپر جو ہے مشک کو ڈالیں گے. یہ اللہ کے راستے کے غبار کی جو قیمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور قافلہ چل رہا ہے, ایک نوجوان کو دیکھا, نصیب تھا وہ الگ چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ غبار مجھے اچھا نہیں لگتا. فرمایا, اس غبار سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالو, دنیا میں تو یہ غبار ہے اور یہ آخرت میں جنت کی خوشبو تمہارے لیے بنے گی. لشکر جا رہا تھا ایک ذمہ دار سے, تو ایک پیدل چلنے والے پیچھے تھے, باقی سواریوں پر تھے. فرمایا کہ تم پیدل کیوں چل رہے ہو؟ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدموں پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ جائے, اللہ جہنم کی آگ کو دور کے بعد دھواں بھی نہیں لگنے دیں. اب امیر جلدی سے لشکر کے آگے چلے گئے اور یہ پیچھے تھے, اور ادھر سے کہا, او فلانے تمہارے پاس سواری تو ہے, پھر کیوں پیدل چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا, میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے. سارا لشکر جو سوار تھا وہ سواریوں سے کود گیا اور پیدل چلنے لگا کہ تاکہ اللہ کے راستے کی غبار پڑے. تو بھائی اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہے, سب سے اہم قیمتی نکلنا وہ ہے جو پیدل. اسی لیے سال کی کتنی پیدل جماعتیں چل رہی, ایک مسجد سے دوسری تک مسجد پیدل جانا ہو, جی ہاں ہاں, لمبا سفر ہو تو ٹھیک ہے, جو ہے وہاں بس اڈے تک جانا, یہ پیدل جانا اصل نقل و حرکت پیدل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے کتنے اسفار پیدل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو براق سواری دے سکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ مہینے وہ محدث تھے, حدیث پڑھاتے تھے اور حدیثیں لکھتے تھے, لکھ کر طلبہ کو دیتے, اور چھ مہینے اللہ کے راستے میں جاتے, اللہ کے راستے میں جو ہے میدان جہاد میں جاتے گھوڑے پر سواری میں. تو کیا کرتے تھے وہ, کہ جو حدیثیں لکھتے تھے اس سے وہ کانے کی قلم سے پہلے لکھا جاتا تھا, تو قلم کو تراشنا پڑتا تھا, تو اس قلم کے تراشوں کو جمع کر لیتے تھے. یہ قلم جس سے حدیث لکھی گئی, یہ تراشے قلم جو ہے اس کی جہاں گر جاتی ہے تو پھر دوبارہ تراش کر دوبارہ بنا دی جاتی ہے, جب تک قلم پکڑنے کے تو سارے تراشے جمع کیے جا رہے ہیں. کیونکہ کیا کیے جا رہے ہیں اللہ جانے. اور جب اللہ کے راستے سے آتے تھے تو ایک چادر بچھا کر اپنے کپڑے جھاڑتے اور اپنے گھوڑے کی زین جھاڑتے, گھوڑے کے جسم کو جھاڑتے اور اس غبار کو جمع کر لیتے کہ یہ اللہ کے راستے کے غبار ہے. تو اس لیے وہ غبار بھی اس کا مجموعہ بن گیا اور قلم کے تراشوں کا بھی بہت سارا مجموعہ بن گیا. اور جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ میرے جناب نے مجھے نہلانے کے لیے پانی جو گرم کرو گے میرے اس قلم کے تراشوں سے گرم کرنا اور میری قبر میں جو زائد مٹی لگاؤ گے تو میری اس مٹی سے جو اللہ کے راستے کی غبار ہے یہ مٹی میری قبر میں لگانا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جسم پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ جائے اللہ جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں. اس لیے بھائی اللہ یا اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ بہت اونچے لوگ ہیں. اس لیے صرف اس کا نقل و حرکت میں کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ چلیں, اس لیے جماعتیں بنا کر روانہ کیا جاتا ہے. یہ کام ایسا ہے ابھی ہم سیکھنے کے درجے میں کر رہے ہیں, دعوت حق کو لے کر اٹھے ہیں تو نکلنے والوں کی بھی تربیت ہوتی ہے اور جن جن علاقوں میں چلا جاتا ہے ان کے قربانیوں سے اور ان کے اعمال اور دعوت سے اللہ علاقوں کے علاقوں کو بدل رہے ہیں. آج پوری امت مسلمہ کو اللہ نے جوڑ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم پر اطاعت لازمی ہے اور مساجد کو لازم پکڑو, مساجد کو لازم پکڑو اور تم پر طاعت لازمی ہے اور عمومیت کو لازم پکڑو. اس لیے اللہ کے راستے میں جانا, ہم نے مسجدوں میں رہنا ہے, مسجد کے کام دعوت کے کام کے لیے باہر نکلیں ورنہ اس مسجد سے ہمارا باہر جانا نہ ہو. اور جو ذمہ دار بنا دیا گیا اس کے طاعت اور مشورے کے تابع بن کر رہیں اور اپنے آپ کو عام انسان سمجھیں. کام بڑا ہے, ہم بڑے نہیں ہیں. اس سے اچھی آواز اور پیاری آواز خوبصورت آواز کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اپنی زندگی کو بھی بنائے اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے. اس لیے اجتماعیت جماعتیں بنا کر, ابھی 12-12 کی جماعتیں اور اس میں آپس میں سیکھنے سکھانے کا موقع مل رہا ہے. پھر جو ہے لشکر کے لشکر نکلیں گے, اس کے مرکزوں میں ہزاروں کے قریب جمع ہو جاتے ہیں, اجتماعات میں لاکھوں کے قریب. اب اس میدان میں لاکھوں کا اجتماع ہے, سب اللہ کے لیے جمع ہیں. اللہ کتنی رحمت سے نظر دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے. اور سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو دو دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی جوڑی بناتے ہیں, دو دو تین تین کی, تاکہ سیکھنا سکھانا دعوت یہ رہے. اس لیے کہتے ہیں کسی بس میں اگر سارے تبلیغی ساتھی ہیں, سب جہاں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے, تو وہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں, قربانیوں میں بڑھنے کی, صفات میں بڑھنے کی, وقت کو بڑھانے کی, جی ہاں, اور ہم اعمال کا اہتمام کرنے کی. یہ دعوت تو ہمارا جزو جان ہے, ہماری غذا ہے, دعوت تو ہماری جیت تربیت کرنے والی اور وہی خدمت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب اور صحابہ کی تشکیل کرتے تو خدمتیں متعین کرتے اور اپنے لیے بھی خدمت. وانا اجمع لکم الحطب, میں اللہ کا رسول تمہارے سردار, میں تمہارے لیے صحرا کے جنگل سے لکڑی اور ایندھن جمع کروں گا. ایک بہت بڑے عالم محدث وہ کہنے لگے کہ دیکھو حضور لکڑیاں چننا یہ اپنے لیے لے رہے, کیونکہ نکلتے نکلتے 9-8, 8:30 جو آج کل کا جو وقت ہے بھائی, یہ وقت ہو جائے گا, سورج اوپر ہوگا, ریت گرم ہونا شروع ہو جائے گی اور سارا میں کوئی ایندھن نہیں ملتا. وہ تو کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں, تو اس ریت میں اس گرمی میں چلنا, وہ تو گرمی اتنی سخت کہ جو ہے وہ جو اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے تلوے جلنے لگتے ہیں, وہ بھی بھاگ کر سایوں کی طرف اور جو ہے چٹانوں کی طرف آتے ہیں. تو سب سے مشکل کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے متعین کرتے ہیں. جو ساتھی خدمت کے لیے متعین ہو جائیں اور بھائی اللہ کے راستے میں جانا ہے تو وہ راستے کا خرچہ, کرایہ, ایک طرف کا کھانا, یہ دو یا تین ساتھیوں کے پاس جمع کر دیں اور دو ساتھیوں کو مکلف بنا دیں کہ بس والوں سے بات کرنی ہے یا ٹکٹ لینا ہے تو وہ ہی کریں, اور جماعت کے دو دو ساتھی بن جائیں اور دو دو ساتھی ہو کر پھر ہم جو ہے بس اسٹاپ تک یا اسٹیشن تک پیدل چلیں اور سیکھتے سکھاتے ہوئے چلیں, نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں. اب ایسے سے سکھانے میں یہ 6 صفات سیکھنی ہیں, یہ پورا دین نہیں ہے, لیکن ہر عمل میں ہر کوئی عمل ان صفات کے بغیر پورا عمل نہیں ہے. ایمان کے بغیر تو عمل بلتا نہیں. من عمل صالحا وهو مؤمن, اللہ کو جو مانتا ہے اس کی نیکی ہے, اور اللہ کو نہ مان کر جو بات اچھے کام کر رہے ہیں اللہ دنیا ہی میں اسی طرح ان کا بدلہ دے دیں گے, آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں. اور مسلمان کی تھوڑی سی نیکی کو بھی اللہ بڑا چاہ کر اس کا اجر دیں گے. تو بھائی ایمان, اللہ کی ذات پر یقین اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں کامیابی کا یقین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس عمل میں برکت آئے گی, اور پھر فضائل کے شوق کے ساتھ جاندار عمل ہو, فضائل کے شوق کے ساتھ ہم عمل کریں. لا اجر لمن لا حسبت له, کہ جو اللہ سے ثواب کی امید ہی نہ رکھے اس کے لیے کیا اجر ہوگا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں بہت سمجھ کر, چلو جو عذاب ہے فریضہ کر جائے گا لیکن اللہ کی طرف سے انعامات وہ نہیں ملیں گے. وہ تو شوق سے ہم نماز پڑھیں. جیسے دنیا کے کاموں میں تنخواہ کے دن جاتے ہیں, تھوڑے سے پیسے ملنے ہیں, کوئی کامیابی کا نتیجہ اعلان ہونا ہے, کیسے شوق سے جاتے ہیں, اس سے زیادہ شوق سے ہم اللہ کے امر کے لیے نکلیں. تو فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے سے یہ شوق آئے گا. اور پھر علماء اللہ نے جو علم اتارا ہے اس علم کی قید کے ساتھ, جہالت کے ساتھ عبادت, یہ کوئی عبادت اور عمل نہیں ہے. انسان کیا سے کچھ کیا کچھ کر جاتا ہے, اور بھائی اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اخلاق کے درست کرنے کی محنت کرنا, اور اخلاص اس سے تو اعمال کی قیمت بنتی ہے. جو اللہ کے لیے عمل نہ کرے تو وہ عمل بیکار ہے. اگر نیک عمل میں ریاکاری کی نیت کر لی تو وہ اس کے لیے گناہ اور سزا کا باعث ہوگا. اس لیے بھائی چھ صفات کو سیکھنا اور چھ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا, تبلیغ و دعوت کا کیا مطلب کہ مشقت کے ساتھ اور خواہشات کو چھوڑنے کے ساتھ اس مجاہدے کے ساتھ اس عمل کو کرنا. ہماری تعلیم, ہماری نمازیں, ہمارے گشت, یہ چھ صفات اس لیے سیکھ رہے کہ ہر ایمان کی بنیاد پر ہو, حضور کے طریقے کے مطابق ہو, فضائی کے شوق میں ہو, اور اللہ کے اتارے ہوئے علم کے نور میں ہو, اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اخلاق اور صفات کے ساتھ ہو, اور اخلاص سے ہم عمل کریں اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ عمل کریں. اور جتنا ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے اتنا ہی ہمارا یہ عمل نورانی ہماری تربیت کا ذریعہ بنے گا. اس لیے راستے اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام, راستے کے دائیں طرف چلنا ہے, بس میں سوار ہوں تو پھر وہ بھی آداب کے ساتھ, سنت کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ. اس سفر کی دعا ہے, اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العدل من العمل ما ترضی, او اللهم حزن علينا سفرنا هذا واجعل عنا بعدا, اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال. جو پرانے ساتھی ہیں وہ ان دعاؤں کو پڑھیں, نئے ساتھی ہیں ان سے دہروا لیں, پھر ان کو یہ دعائیں سکھائیں. سوار یہ تو ہمارا دین ایسا ہے, یہ تو ہر چیز کے آداب بتاتا ہے. اچھی چیزیں دائیں طرف سے کرنی, اور پخانہ پیشاب اور ناک صاف کرنا یا دوسرا یہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے. اللہ کے رسول نے ہر چیز کے آداب سکھا, بیت السلام میں داخل ہونے کے آداب, اور جو ہے دعا کے اب جواب اس سے پہلے دعا, نکل کر دعا, اور باقی کے آداب اللہ کے رسول نے بتلائے. تو اس لیے جتنا ہماری زندگی میں سنت ہوگی ہماری دل کی نورانیت بھی بڑھے گی, اور یہ اعمال جو ہیں فداؤں پر اثر ڈالیں. اس لیے سوار ہونا دائیں پاؤں سے بسم اللہ پڑھ کر سواری پر بیٹھ جائیں تو پھر تین دفعہ الحمدللہ, تین دفعہ اللہ اکبر, اور بلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ جو استغفار والی دعا وہ دعا پڑھ لیں, اور پھر جو ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اب نئے اور پرانے ساتھی ہیں تو آپس میں سیکھنا سکھانا. سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلے ایمانیات, اس کلمے کو درست کیا جائے, اور ایمان مفصل ایمان مجمل کو سیکھا جائے, اور اس کے بعد بھی وضو اور نماز اس کے احکام کو سیکھ لیے جائیں, کیونکہ یہ تو ہر پانچ دفعہ فرض ہے. اس کے بعد چھ نمبروں کو سیکھا جائے, اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہمارے ہیں کہ اعمال کے آداب, انفرادی دعوت کن آداب سے دینی ہے, جی ہاں متکلم کی بات جو ہے کن آداب سے کرنی ہے, بیان کن آداب سے کرنا ہے, تعلیم میں کن آداب سے, ان آداب کو سیکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی, میرے رب نے مجھے علم سکھلایا اور بہت اچھا علم سکھلایا, میرے رب نے مجھے سلیقے سکھلائے اور بہت اچھے سلیقے سکھلائے. اس لیے فرمایا ایسی مہذب اور مرتب اور ایسی پیاری پاکیزہ نورانی زندگی لے کر آیا ہوں, اے عرب کے باسیوں اور شہروں کے رہنے والوں, اے جاہلیت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے تم نے اس زندگی کو اختیار کر لیا, دنیا کی حکومتیں اور مہذب قومیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں یہ اپنے باپ دادا کے اصول و طریقوں کو بھول جائیں گے اور تمہارے سلیقوں کو اپنا لیں گے. اللہ نے اس وعدے کو چند سالوں میں پورا کیا کہ کہاں مدینے سے نکل کر اسپین تک, اور کہاں مدینے سے نکل کر جو ہے بلقان کی ریاستوں تک, اور کہاں مدینے سے نکل کر خراسان اور جو ہے سائبیریا, آذربائیجان, آرمینیا تک, اور کہاں منگولیا تک. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے کہ وہ دعوت دے کر اٹھے, اس دین کو عام کیا, اللہ کے احکام کے لوگ پابند بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والے لوگ بنے. اس لیے بھائی ہم نے جو ہے سیکھے سکھا دے جانا, بس میں جو بس نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, بس والے سے بات کر لینی ہے کہ دیکھو جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے روکنا ہوگا, اگر ریل گاڑی کا سفر ہو تو ریل گاڑی جس درجے کا ٹکٹ لیا ساتھیوں کو ٹکٹ دے دیے جائیں اور اسی ہم درجے میں ہم بیٹھے, اس کے اونچ بڑے والے درجے میں نہ بیٹھے, وہ ہمارے لیے جائز نہیں. اور بھائی آداب کے ساتھ بیٹھے اور جو ہے گاڑی میں بھی نماز کا اہتمام باوجو رہے تو بہت اچھا ہے, اور اگر بھائی آزار لگے ہوئے ہیں تو پانی کا انتظام ہو, وضو کر کے جو نماز کا وقت آیا اگر گاڑی کسی جگہ رکتی ہے اور یقین ہے کہ 10-12 منٹ رکے گی, وضو پہلے سے اذان دے کر باجماعت نماز پڑھ لیں گے تو ٹھیک, ورنہ گاڑی میں بعض گاڑیوں میں تو ماشاء اللہ جگہ ڈبا بھی ہوتا ہے, بعض گاڑیوں میں دروازے کے پاس جگہ تین ساتھی جہاں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور پھر دو کی سے جوڑی ہوں, سب سے پہلے ہم نے اللہ چند کام کرنے کے ہیں وہ زیادہ کرنے, سب سے پہلے تو دعوت کو ہمیں چلانا ہے تاکہ ہمارا مزاج دائیانہ بن جائے, اور دوسرا بھائی ہم نے سیکھنے سکھانے کا عمل جیسے عرض کیا گیا, تیسرا نمازوں کو بنانا عبادات اور ذکر کا اہتمام کرنا, اور چوتھا خدمت کے آداب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ جیسے دعوت, تعلیم و تعلم, ذکر و عبادت اور خدمت, ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. تنقیدوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اشراف سے بچانا, ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اپنا جان و مال لے کر نکلے ہیں, لوگ ہمیں ہمارا استقبال کریں, لوگ ہمیں کھانے پیش کریں, یہ بالکل اس کا خیال بھی دل میں نہ آئے, کیونکہ ہم تو اللہ کے دین کو لے کر نکلے ہیں اور سب کو اللہ نے دیا ہے, وہی اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنی قدرت سے پورا کرے گا, اور اگر مجاہدہ اور قربانی آئے گی تو ہم اس کو برداشت کریں. سر کا درد انسان اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے کچھ دیر کے لیے برداشت کر لے, صبر کرے, اللہ سے ثواب کی امید رکھے. ایک روایت میں ایک عالم نے بتایا اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اس لیے ہم نے اشراف دل میں خیال آئے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور زبان سے سوال کرنا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بھائی اشراف کہ جو ہے بے جا اپنے مال کو خرچ کرنا, پانی میں اسراف کرنا, وقت کو ضائع کرنا, یہ اس سے اپنی حفاظت کرنی ہے, اور جو ہے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا, اور اللہ کے راستے میں نکل کر لایانی اور غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. من حسن اسلام المرء ترک ہو مالا یعنی, اے اللہ ہمارا ہر سانس کتنا قیمتی تھا, کیسے ہم نے غفلت میں گزارا, پچھلا نقصان کر دیا, اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے. بقیہ زندگی جو گھروں کو جانے والے ہیں, یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں, ان کا وقت ان سے کروڑوں گنا قیمت والا بن گیا, اس لیے یہ تو غفلت سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور حسن میں سے یہ ہے کہ لایانی کو چھوڑ دے. غفلت ہی سے انسان پھر گناہوں میں پڑتا ہے اور شیطان اس پر جو ہے حملہ کرتا ہے. غافل دل کو دیکھ کر, غافل دل دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان سے یا اللہ کہہ رہا ہے, ابھی دعا ہم مانگیں گے اور دل کہیں اور غافل ہے, تو اس غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. اس لیے بھائی یہ کچھ کام زیادہ کرنے کے ہیں, ان میں لگنا ہے, کچھ کاموں کو چھوڑنا ہے, کچھ کاموں کو کم کرنا ہے. کھانے میں ہمارا وقت اور کھانے کی بہتات, کھانے کو کم کرنا, لیکن کم اتنا بھی نہیں کیا جائے کہ کمزوری آ جائے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے جب مشقت کا سفر ہو اور جو ہے جو گرمی خوب زیادہ ہو تو پھر روزے پہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے, بلکہ جن نے روزہ رکھا اور وہ کوئی کام نہ کر سکے اور جو انہوں نے روزہ نہ رکھا انہوں نے ان کی خدمت کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو یہ جو روز افطار کرنے والے ہیں یہ روزہ رکھنے والوں کے اجر کو بھی لے گئے.
اس لیے بھائی کھانا کم تھوڑا سا کم کریں, سونا کم, یا سونے کا بھی نظام ہے. اس لیے کہتے ہیں ہم تو سارا دن محنت میں لگے, عشاء سے پہلے سو مت, یہ حدیث کا حکم ہے, تاکہ عشاء کی نماز وقت مستحب سے نہ نکل جائے اور کبھی فوت نہ ہو جائے. سارا دن گشت کیے ہیں, محنت کیا ہے, کام کیا ہے, تھکے ہوئے ہیں, تو عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں, اور عشاء کے بعد کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی. ہاں دین کی بات ہو, غش کرنا ہو تو وہ تو کرنا ہے, لیکن دنیاوی کوئی بات نہیں کرنی. لیکن پھر بھی بھائی عشاء کے بعد تو یہ ہے کہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اور آخرت کے تذکرے کرتے ہوئے ہم سو جائیں تاکہ تہجد میں اٹھیں. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. نیند اللہ نے بنائی ہے اور تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے. صحت مند لوگ جب سوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑی سی دو تین گھنٹے کی نیند کے بعد گہری نیند آتی ہے, اللہ یہ نیند کی نعمت دیتے ہیں. اٹھتے ہیں تو وہ ایسے پھول کی طرح اور نشاط ہوتا ہے, اور وہ سب چست اور نشاط والے کون ہوتے ہیں جو تہجد میں اٹھتے ہیں, اور تہجد میں اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں, پھر وضو کرتے ہیں, پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ سے مناجات کرتے ہیں, اور پھر ساری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اس لیے تہجد کی نماز میں اٹھنا, دعوت اور دعا, یہ ہمارے اسلام میں سب سے بڑی دو محنتیں ہیں. سب سے بڑے انقلاب کا ذریعہ دعوت, انسان خود بھی بنتا ہے اور اس کی دعوت کے قربانیوں سے اور نورانیت سے ماحول پاکیزہ ہوتے ہیں, علاقوں کے علاقے دین کی طرف آتے ہیں. اور پھر راتوں کو اٹھ کر دعا مانگنا, اللہ نے کتنا بڑا وسیلہ دیا. حضرات انبیاء کرام کو دعوت بھی دی, حضرات انبیاء کرام کو دعا بھی دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لک فی النہار سبحاً طویلا, ان میں آپ کو مسلسل سمندر میں تیرنا ہے اور دعوت دینا ہے, اور تو آپ جن کو اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. اور ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئاً وقوم قیلا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. رات کو اب کھڑے ہو گئے, شروع میں تہجد کی نماز تھی سب سے پہلے, اور یہ حکم تھا کہ افراد کا اکثر حصہ کھڑے ہو اور تھوڑا سا سو جاؤ. اس لیے حضور ساری ساری رات جاگتے تھے. وہ فائدہ فرق تفن سب, جب آپ لوگوں کی ذمہ داری اور دعوت کی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تو اب رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیے, کیونکہ اللہ کے دربار میں آ رہی ہے. اس لیے بھائی تہجد کا بھی اہتمام, تہجد کا بھی اہتمام. تو دعوت اور دعا دو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی. اس طرح ہم جماعتوں میں اب نکلے, جہاں ہم جہاں جہاں جماعتوں کی تشکیل ہے تو ساتھیوں کو وہاں کے حالات پہلے بتا دیے جائیں, تاکہ یہ نہیں کہ فکر اور دعا اب وہاں کے حالات معلوم کرنے کا کیا مطلب, کہ وہاں کے لوگ دین پر چلنے میں, دین کی دعوت دینے میں, مطلب مندروں میں آنے میں دقت آ پڑے, تاکہ ہم دعا بھی کریں, جماعتیں مشورہ کر کے پھر وہاں جائیں. ہر مسجد میں جانے کا مقصد کیا ہے, کہ ہر ایک تک دعوت پہنچ جائے, اور نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں, اور ساتھیوں کی بھی تربیت ہو جائے. ایک دن میں کام بن جائے تو بہت اچھا, ورنہ دو دن تین دن زیادہ سے زیادہ ہے, کسی مجبوری کی صورت میں چار دن بھی ٹھہر سکتے ہیں. کوشش یہ کی جائے کہ دو تین دن کے اندر جماعت کو نکالا جائے. بھائی اگر وہاں مقامی کام ہے تو وہاں پر تو چلے اور تین چلے کی اور بیرون جماعت کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. خیر ہوگا تو ان کا اپنا جو ہے وہ مقامی جو ہے کام. ایک جماعت کا تفقت کر رہے تھے, ساتھی سے پوچھا کہ آپ کی مسجد میں کتنے ساتھی ہیں چلے تین چلے والے. دیکھیے 600 ساتھی ہیں چلے تین چلے والے, اور مقامی کام پر کتنے جڑتے ہیں 20, تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے بھائی. 600 ساتھی مشورے میں بیٹھیں اور وہ سوچیں تو اللہ کیسی راہیں کھولیں گے. اگر یہ نئے کو ساتھ نہ لیں, 300 جماعتیں روزانہ بن سکتی ہے اور کتنے لوگوں تک پیغام پہنچ سکتا ہے. اگر یہی جو ہے بیرونی عمومی گشت کریں تو 10-10 کی جماعت 60 جماعتیں بن سکتی ہیں. تو بھائی کتنے ہم پیچھے ہیں, اور اللہ کے راستے روزے میں کتنے علاقے میں جا کر اس کام کو جو ہے پہنچایا جا سکتا ہے. اس لیے پرانے ساتھیوں کو اس کام پر کھڑا کیا جائے. اور نفل جماعتیں, شہر روزے کی جماعت, وہ تو ان کا اپنا مقامی کام ہے. ہاں نئی جگہ ہو جہاں لوگ تعارف نہیں ہیں تو بھائی شہر روزے کی جماعت نکالنا یہی بنیاد ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس طرح بھائی گشتیں کرنے کے بعد پھر تعلیم, تعلیم میں ساری جماعت اکٹھی. تعلیم جو ہے گشتیں کرنے کے بعد 10 سے لے کر 12 تک, اور ظہر کے بعد بھی تعلیم. آج کل وقت بڑھ رہا ہے تو دو وقت تعلیم کر لیجیے. تعلیم کیا ہے, تعلیم میں جماعت یکسو ہو, اس وقت کوئی گشت نہ ہو. ہاں تعلیمی گشت بازار والوں کو لانا اور ان سے جو ہے مسجد میں بلا کر تعلیم کے ذریعے سے ان کو آمادہ کرنا. پھر تعلیم سے مقصد صرف سنانا نہیں ہے اور یہ دعا کرو اللہ توفیق دے, نہیں بلکہ ذمہ داری کا احساس. دیکھو اللہ نے نماز پر کتنے فضل وعدے کیے ہوئے ہیں اور ذکر کرنے پر کتنے انعامات ملیں گے اور اللہ کے رستے میں نکلنے پر کیسے ہمارے حالات درست ہوں گے, اب اس کو کرنے والے کیسے بن جائیں اور امت کو اس پر کیسے کھڑا کریں, اس کے لیے اللہ کے رستے میں نکلنے کی ضرورت ہے. تعلیم کو ذریعہ بنایا جائے ان کی تشکیل کا. اسی طرح بھائی ایک وقت دور کے بعد جو ہے آپس میں مذاکرہ سیکھنا سکھانا بھی ہو, جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں بیان ہے اس کے کیا آداب ہیں, اسی طرح متکلم کیسے بات کرتا ہے, انفرادی دعوت کیسے دینی ہے, تو یہ جو ہے استقبال کیسے کرنا ہے اور وصولی کیسے کرنی ہے, اجتماعی جہاں اعمال ہوتا ہے اجتماعی مذاکرہ ہو, اور بھائی جو کھانے پینے کے اور جو آداب ہیں وہ دو دو ساتھی کر کے جو ہے وہ مذاکرہ کیے ہیں. اسی طرح آپ مسائل کے سیکھنے میں دو دو ساتھی وہ آپس میں مذاکرہ کریں. پھر ایک ہمارا عمومی گشت ہے, یہ گشت تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں کو ذمہ داری سے سرفراز فرماتے تو حکم ہوتا کہ لوگوں میں پھر اور انبیاء کرام دعوت کو لے کر جاتے تھے, تو اثر کے بعد ایک جماعت بن کر یہاں وہ اللہ کے راستے میں نکلے. کہ پہلے تو دو دو ساتھی پھرے مسجد میں بلایا یہاں بات کی, اب پوری جماعت جا رہی ہے. اب یہ جماعت بھی مضبوط جماعت جس کے لیے ترغیب دی جائے, ترغیب گشت ہو, اثر کے بعد اعلان ہو. اعلان بھی ہمارا ایک اہم عمل ہے. اللہ نے اس کام کو ایسا اعجاز والا بنایا کہ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اپنے پورے پروگرام کو بیان کر دیتا ہے, متکلم چند منٹوں میں اس بات کو پھیلاتا ہے, بیان کرنے والا گھنٹوں میں اس بات کو بیان کرتا ہے, ایک خلاصہ آ جاتا ہے. بھائیوں میری آپ سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. کتنا بڑا یہ طلبہ ہے, سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین طریقے زندگی میں رکھی ہے, اور اس دین کا ڈیفینیشن میں آنا اس کے لیے نبیوں والی ایک مسلسل پاکیزہ محنت ہے, اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر طلبہ گو کے ذمہ ہے. اس لیے اس محنت کے بارے میں ذمہ داری کے بارے میں بات ہوگی. آپ تشریف رکھتے ہیں, اعلان کرنے والا ذرا اعتماد والا ہو, اعلان کرنے والا امام کے پیچھے کھڑا ہے تاکہ سب سے آواز پہنچے اور خوب جو ہے اعتماد کے ساتھ اعلان کرے. پرانا ساتھی ہو تو اچھا ہے, اگر نیا ساتھی ہو تو اس کو سکھا دیا جائے, اگر مقامی ساتھی ہو تو وہ بھی سنجیدہ ساتھی ہو. اس کے بعد بھائی گشت کی ترغیب, انبیاء کے قصے بیان کیے جائیں, دین کی ذمہ داری کو سمجھایا جائے, تھوڑے سے فضائل پہ. اب یہ چھ نمبروں کا بیان نہیں ہے, یہ تو ترغیب ہے محنت کی, اور جو تیار ہو ان کو قریب کر کر اب ان کے سامنے آداب گشت بیان کیے. ہمارا یہ گشت بھی آداب کے ساتھ جماعت ہو, اس میں ذمہ دار ہو جو جماعت کو جوڑ کر چلے. متکلم وہی صرف بات کرے گا, اگر کوئی متکلم نیا ہے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو مجھے ہیں ذمہ دار کریں, بھائی بھائی کی بات کا مقصد یہ تھا, بات کو ذرا درست کر دیں اور پھر چلائیں, اور اگر متکلم کے بات قابو نہ آئے تو کسی اور کو متکلم جو ہے مقرر کر دیا جائے. ایک رہبر ساتھی ہو وہ بھی سنجیدہ ہو, دلوں میں ان کے اللہ کی عظمت کا روح ہو اور امت کے نقصان کا غم ان کے دلوں میں ہو, اور یہ تو جیسے گمی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں ایسے جہاں توازن سے چلیں. رہبر ہو وہ وہاں کا مقامی ساتھی ہو, اور ذمہ دار اور متکلم مسجد سے باہر نکل کر دعا مانگی جائے, ہر عمل سے پہلے دعا, دعاؤں کا اہتمام ہو اور یہ جماعت چلے. مسجد میں ایک عاشق وہ آنے والے بچے کو سنبھالے اور ان سے بات کرے, یہ چھ نمبروں میں بات کرے, کوئی لمبے قصے شروع نہ کرے, لگتا کہ جو بھی آخر میں ہر نمبر کے ساتھ اس کے دین جیسے ہماری زندگی میں آئے گا اس کے لیے نقل و حرکت اور دعوت, اور پدائل اتنے بیان کرے کہ سننے والے ان کا جذبات بڑھ رہے ہوں کہ ہم بھی اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلیں گے. اور بھائی ایک یا دو ساتھی ذکر میں بٹھائے جائیں, حضرات انبیاء کرام کی روحانیت تو ایسے کہ مخلوق میں رہتے ہوئے ان کا دل عرش پر پہنچا ہوا تھا, لیکن بھائی ہم کمزور لوگ ہیں, دو ساتھی ایک ساتھی وہ ذکر میں دعا میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں, اور جماعت جو ہے بازاروں میں غفلت کی جگہ میں جا کر لوگوں کو وہاں سے پہنچ کر مسجد میں لائے. اب استقبال کے لیے بھی ساتھی ہوں, استقبال والے بڑے چوکنے اور بڑے نرمی کے ساتھ اور لجاجت کے ساتھ بات کریں. سب سے پہلے تو جو مشکوکین ہیں, یہ جو اپنی دعا اور اپنے عمل میں لگے ہوئے ہیں, ان پر ان کی نظر رہے,
تو ہی وہ عمل سے فارغ ہو. بھائی دیکھو یہ دین کی بات ہو رہی ہے, آپ تھوڑی دیر اس میں تشریف رکھتے ان کو آگے بڑھا دیں. اور جماعتیں جو وصولی کر کے باہر سے آدمی آ رہا ہے استقبال والے, ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں اور مسکراتے ہوئے ملیں, وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ تو میرے پرانے دوست ہیں, اور ان کو لے کر اب دیکھ لیا جائے نمازی ہے, نماز پڑھ چکے ہیں تو آئیے تشریف لائیے بعد میں بیٹھیں, اگر نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے وضو کرا کے نماز کی طرف متوجہ کیا جائے. پہلے زمانے میں ساتھی جو ہیں اپنے ساتھ لنگی اور کرتا اور ٹوپی رکھتے تھے, وہ کہے جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں تو یہ لیجیے کپڑے بدل لیجیے. ابھی جو اصل کی نماز اس نے نہیں پڑھی, سب سے پہلے تو اللہ کا یہ فریضہ ہے وہ ادا کروائے. جماعت جو جائے گی راستے کے دائیں طرف نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, ذکر میں نہ شور ہو کہ ہنگامہ سا ہو جائے, نہ بالکل سناٹا اور خاموشی ہو, بلکہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دھیمی آواز میں ساتھی ذکر کرتے ہوئے چلے. اگر کوئی ساتھی غفلت میں پڑ جائے تو امیر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ذکر کرے, انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں. اگر کسی اب جائیں گھر پر ٹھہرے ہیں تو جماعت ایک طرف کھڑی ہو جائے, راستے کے ایک طرف چلنا ہے, کھلا راستہ ہے تو دو دو کی جوڑی, اور اگر تنگ راستہ ہے تو ایک ایک امیر اور متکلم, وہ جہاں رہبر اور متکلم آگے ہوں گے اور امیر پیچھے ہوں گے. کوئی اگر بات کرنا چاہے تو یہ امیر سے بات کر لیں. گھر پر کھڑے ہوئے ہیں تو دروازے کے ایک طرف کھڑے ہوں کہ دروازہ کھلنے سے ہماری نظر اندر نہ چلی جائے. شریعت ہماری پاکیزہ, اللہ کا حکم کہ اندر جس کی نظر چلی گئی تو گویا وہ گھر میں داخل ہو گئے. اور بھائی جو ساتھی آئے تو رہبر صاحب دیکھو بھائی یہ بھائی بہت دور سے آئے ہیں اور آپ سے بہت بڑی بات کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کی بات سن. اور جب متقل بات شروع کریں تو ساتھی اپنے ذکر کو موقوف کر کے اس دعوت کی بات کو خود سنیں, اور متکلم بھی اپنی اصلاح کی نیت سے بات کو کہے. اور بہترین متکلم وہ ہے جو نقد ساتھی کو تیار کر لے, اور اگر وہ نقد تیار نہ ہو کوشش تو کی جائے, بھائی ابھی 10-12 ساتھیوں کی جماعت ہے اب یہ تیار نہ ہوا تو پھر شیطان بعد میں کہاں چھوڑے گا. بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور نقد تیار کر لے. اگر گھر میں کوئی مرد نہ ہو, عورت کی آواز سن کے بتا دیا جائے کہ ساتھی مسجد سے آئے تھے, جب آئے تو ان کو مسجد میں بھیج دیا جائے. ہر دکاندار کے پاس جانا ہے اور اس سے بات کرنی ہے, دکاندار کو اپنے کام سے نکال کر اور کھڑا کر کے اس سے بات کی جائے. جو دکاندار کہے گی آپ کہیں میں تو سن رہا ہوں, تو اس سے صرف اتنا کہہ دیا جائے بارے ہو کر مسجد میں تشریف لے آئے. اور تیار جو ساتھی تیار ہو تو اس کے احترام میں اس ساتھی جی ماشاء اللہ یہ مسجد میں جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں, اس سے پھر تقدیر کی بات کرتے ہوئے مسجد میں لا کر استقبال والوں کے حوالے کریں, وہ ساتھی واپس آ جائیں. اور اگر کوئی ساتھی تیار نہیں ہو رہا کسی کی مجبوری ہے تو ایک دو دکانوں سے اسے گشت کروا دیں. اور بھائی جب وقت اتنا رہ جائے کہ ساتھی جو ہے وضو کر کے تکبیرے والا کو پا سکیں گے, تو اب ذمہ دار ساتھی جماعت کو اکٹھا کرے اور احساس دلائے کہ اللہ کا پیغام, عالمی پیغام ہم مسلمانوں میں دینے آئے تھے, ہمارے جذبات اور نیتیں کیسی تھی, ہم نے سوچ جو ہے جیسا حق کا ادا نہیں کیا, اس پر حقیقی ندامت ہو اور استغفار کرتے ہوئے. یہ روٹی نہیں اور چھٹی چیز نہیں ہے سرسری بس استغفر اللہ استغفر اللہ, بلکہ احساس ہو اے اللہ تیرا پیغام جیسے پہنچانا چاہیے تھا نہیں پہنچایا. بندہ عمل کر کے اس میں اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ خوش ہوتے ہیں, پھر اگلا اس سے اچھے طور سے بتا کر, اور یہ واپس آ کر پہلے بات میں بیٹھ جائیں, وضو وغیرہ کرنا ہے اجازت دے کر پھر جو ہے وہ وضو وغیرہ کر کے صفوں میں بیٹھ جائیں. مغرب کے بعد بیان ہو, جس کا بیان سے ہو وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے, سارے ساتھی بھی دعا کریں, مغرب کے بعد بھی اعلان ہو, ساتھی بات کریں اس کے نمبروں میں بات کریں اور مجمعے کی استعداد کے مطابق بات کریں, اللہ سے مانگ کے اے اللہ سیکھنے والا ہوں جو کہ یہ پسند ہے اس کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اعلان کے بعد ساتھی متفق طور پر کھڑے ہوں اور بڑے دینی انداز میں اور طریقے کے ساتھ مجمع کو آگے بٹھانے کی کوشش کریں. جماعت کے ساتھی پیچھے پھیل کر بیٹھ جائیں اور متقلف جب بیان کرنے والا بیان کرے تو سب اس کی بات کو سنیں. اور بھائی تشکیل کرنی, پہلے دن کیا ہے جیسے ترغیب ہو یا فضائل سنائے جائے اور تشکیل ان کے سامنے تقاضا رکھا جائے, دوسرے دن تو حد سے انسان کوشش کی جائے کہ نقد جماعت تیار ہو. ایک تشکیل والے ساتھی ہوں کہ جب بیان پورا ہو جائے تو وہ نام لکھیں, اگر علاقے کے ساتھی پرانے ہوں تو اچھا ہے, نام کو سمجھنا علاقے کو سمجھنا آسان ہوگا, اور کچھ دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ رہیں. ساتھی ہم نے تو ان کو یعنی 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے تیار کرنا ہے, جو ساتھی نام دے ان کو لے کر پھر آگے ان کے ساتھ مذاکرہ ہو جائے.
اور بھائی جب تشکیل ہو رہی ہے اور لوگ نہیں اٹھ رہے تو پھر ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں اور ان کو تیار کریں, ان کو احساس دلائیں کہ دیکھو آج جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں, آج ہر انسان ذہنی بے سکونی میں ہے اور جو ہے ویرانیاں آئی ہوئی ہیں, اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے دین پر چلنا چاہیے اور ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے. اسی میں ہماری ساری مشکلات کا حل ہے, یہ اچھی طرح سمجھایا جائے. آج ہر انسان ایسے مساج اور مسائل میں گھرا ہوا ہے کہ وہ اپنا حل چاہتا ہے, تو بتایا جائے بھائی حل تو اللہ کی طرف رجوع کرنا, توبہ کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, اعمال کو زندہ کرنا, نمازوں سے اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے اللہ کام بنائیں گے اور دین کی محنت کرنے سے اللہ مشکلات کو دور فرمائیں بھائی. اس کے بعد جو جماعت جو تیار ہو جائیں ان کو الگ لے کر اب ان کی وصولی کی کوشش کی جائے, ان کے ساتھ جا کر گھر والوں کو آمادہ کیا جائے اور آمادہ کر کے جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں روانہ کی جائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. بھائی یہ تو دن کی محنت ہے, اس محنت میں روح اور طاقت اور وہ جو ہے اس میں روحانیت آئے گی اور جان آئے گی راتوں کے قیام سے. اس لیے سارے کے سارے ساتھی تہجد کے لیے بھائی ہم اپنی ترتیبوں کو بدلیں. یہ راتیں اللہ فرماتے ہیں کہ رات کا یا اندھیرے کی چادر میں تمہارے لیے بچھاتا ہوں اور اس کو ہمارے نے تمہاری نیند کا وقت بنایا اور نیند تمہارے آرام کے لیے بنائی. تو فکر کی ہے عشاء کی نماز اس سے پہلے سویا نہ جائے, عشاء کے بعد سویا جائے. جتنے بھی ہمارے کام ہیں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور روئیں گے اور اللہ سے مانگیں گے. تہجد میں اٹھنا, اس وقت کی دعائیں اور آنکھوں میں آنسو کا بہنا, پھر جتنے یہ مصائب ہیں اور آفات ہیں اس سے بچنا, اس کو اب آنے والے عذاب اللہ اس کو ٹالیں گے تہجد کی نماز اور رونے کا. پر میں اللہ جو ہے کسی قوم پر کسی علاقے والوں پر ناراض ہو کر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ جو ہے راتوں کو اٹھنے والے, مسجدوں کو آباد کرنے والے, رونے والے موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو موقوف فرما دیتے ہیں. اس لیے بھائی مسلمان اور خاص طور پر دعوت والا اور جماعت میں نکلے ہوئے یہ تو راتوں کو اٹھ کر خوب دعائیں کریں. اس امت کا مسئلہ تو اجتماعی ہے, اگر کہیں زلزلہ آیا ہے, کہیں بارشیں ہوئی ہیں, کہیں قحط پڑ رہا ہے تو یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ. جیسے جسم میں خون خراب ہو تو تھوڑے کا اس پر مرہم پٹی کر دینا یہ اس کا صحیح علاج نہیں ہے. ایک جگہ سے تھوڑا ٹھیک ہوا تو دوسری جگہ آ جائے تو نکل آئے گا, صحیح علاج کے خون اس کا صاف ہو جائے. تو اسی طرح کہیں زلزلے آ رہے ہیں, کہیں بارشیں ہو رہی ہیں, کہیں قحط آ رہا ہے, کہیں سونامی آ رہی ہے, امت کا مسئلہ اجتماعی ہمارے اعمال کا یہ نتیجہ ہے. اس لیے عمومی طور پر امت سے توبہ کرائی جائے اور راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی جائیں. بھائی کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ. اب یہ لاکھوں کا مجمع جمع ہے, اللہ تو شارت سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ نے جو ہے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم مانگو میں عطا کروں گا, اللہ تو بغیر مانگے عطا کرتے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر بھی دعا کا اہتمام ہو اور اب بھی بھائی اللہ سے مانگا جائے. یہ مجمع کوئی معمولی مجمع نہیں ہے, بڑا قیمتی مجمع ہے. ان کی نیتیں کتنی پاکیزہ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بدلا ہے. آج تو اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ سے کو منا لیں اور اللہ سے مانگ لیں, اے اللہ امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق عطا فرما, اے اللہ امت مسلمہ کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے سارے شعبوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما, اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس دین کی محنت سے کرنے والا بنا دے. تو بھائی مانگیں گے اللہ سے انشاءاللہ. اللہ نے محنت کے ایک ہے عقل مندوں کی دعا اور ایک ہے نادانوں کی دعا. عقل مندوں کی دعا کہ جو سبب اللہ نے بنایا ہے اس سبب کو اختیار کر کے سبب سے ہونا نہ سمجھیں, اللہ سے سمجھیں. زمیندار زمین میں جو ہے دانے ڈال کر اب جو ہے اللہ پر اعتماد کرے کہ اللہ اگانے والے ہیں, اب یہ دعا کرے گا تو اللہ اس کے غلے میں برکت دیں گے. تاجر تجارت میں تو میں اپنا مال لگا کر اور اللہ کے احکام کے مطابق کر کے مانگے تو پھر اللہ اس کو دیں گے. تو عقل مندوں کی دعا کیا ہے کہ جو سبب اللہ نے بنایا اس سبب کو اختیار کریں اور پھر اللہ سے مانگے. تو اسی طرح بھائی محنت کے بعد دعا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دعوت اور دعا دی اور نبیوں نے امتوں کو دعوت اور دعا پر ڈالا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے تو یہ دعوت ہے. انبیاء دعوت دیتے تھے, دعا کرتے تھے, امت کو دعا پر ڈالا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دعوت بھی دے گئے ہیں اور دعا بھی دے گئے. اس لیے بھائی اب جہاں چاہے گھروں کو واپس جانے والے ہیں, وہ بھی اپنے مقامی کام میں خوب جڑ کر وہاں دعوت کی محنت کریں, اپنے گھروں کو بھی پہنچائیں. جس طرح مرد ذمہ دار ہیں اسی طرح عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعائیں کریں, اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں, اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں بھیجیں. ایک عورت جیسے اپنے خاوند, اپنے بھائی اور اپنے جو ہے شوہر اور اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیج کر ان سب کا ثواب لے سکتی ہے اور پھر خود اللہ کے راستے میں نکلنا, اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی اللہ سے مانگا اس میں رونے کی شکل روئیں, اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لیں, اور دعا یہ غفلت کے ساتھ نہ ہو جیسے اللہ سے مانگ رہے ہیں دل کے حضور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ہم دعا مانگیں. اب سب جو ہے درود شریف پڑھ لیں اور اللہ سے مانگیں, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے.